أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر معین. سامعین محترم, ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج 7 محرم کا دن ہے اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کربلا ایک ایسی درس کا ہے کہ اس کو جتنا بھی جتنے پہلوؤں سے بھی دیکھا جائے نئے پہلو ہر روز ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک اور اہم پہلو جس پہ گفتگو ہونا چاہیے اور ڈسکشن ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آخر اتنی عظمت کے باوجود امام حسین کی عظمت ہمارے سامنے ہے, پیغمبر اسلام نے بہت زیادہ احادیث ارشاد فرمائیں اور امت مسلمہ کو وہ تمام مفاہیم ان کے ذہنوں میں تھے, ان کی عظمت کے قائل بھی تھے, لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا ہمیں جواب حاصل کرنا ہے. آج کے پروگرام میں مختلف اور موضوعات پہ بھی بات ہوگی اسی سلسلے میں, اور ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے مولانا سید حسین حیدر سیدی صاحب کو. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور تسلیت بھی پیش کرتے ہیں ایام کی. امید ہے کہ سیر حاصل گفتگو کے ذریعے سے ہم عوام تک جو بھی مطالب اس تھوڑے سے وقت میں پیش کر سکیں گے. تو پہلا سوال وہی جو ہم نے موضوع کے لحاظ سے قرار دیا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ امت مسلمہ نے امام حسین کا ان حالات میں ساتھ نہیں دیا؟
سب سے پہلے تمام حاضرین اور سامعین کی خدمت میں عظم اللہ اجورنا و اجورکم, پروردگار ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور اس عزاداری کو ذریعہ قرار دے کہ ہم محشر میں امام حسین کے ہمراہ محشور ہو سکیں. جہاں تک تعلق ہے سوال کا کہ امت مسلمہ نے کیوں ہمراہی نہیں کی, سب سے پہلی بات یہ کہ امام حسین کا ہدف اور جو قیام تھا وہ بہت ہی باعظمت قیام تھا اور ہدف بھی بہت بلند تھا. یعنی امام جب مدینہ سے نکلے تو امام اپنے ہدف کا تعارف کروا کے نکلے ہیں, اور جو کچھ کربلا میں ہونے کے لیے جا رہا ہے اس کا ہر منزل پہ امام نے تعارف کروایا ہے.
اتفاقی حادثہ نہیں تھا, ظاہر
حادثہ نہیں, ایسا نہیں تھا کہ ایک گیا اور کوئی گیا اور جا کے کوئی حادثہ پیش آ گیا, نہیں. مستقل ایک قدم قدم پہ امام بتانے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. امام نے دیکھا, پورا دور دیکھا ہے پیچھے جو گزرا ہے, اور اس کے بعد جو خرابیاں آ گئی ہیں اسلامی معاشرے کے اندر, نانا کی وہ محنت کہ جس کو نانا نے محنت کر کے زحمت کر کے ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی تھی, اور ایک الہی معاشرہ, ایک خدائی معاشرہ آیا تھا وجود میں, وہ معاشرہ اب منہدم ہو رہا تھا. دور دور یزید, خالی یزید ایک شخص کا نام نہیں ہے, یزید ایک فکر کا نام ہے. یہ فکر یزید جہاں پر بھی آئے گی وہاں پر اسلامی معاشرہ منہدم ہونا شروع ہو جائے گا. بس اس فکر یزید کے مقابلے میں فکر حسین چاہیے. امام حسین نے وہ فکر متعارف کروائی لوگوں کے سامنے کہ میں کیوں جا رہا ہوں, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں.
جی, بات ہوئی ہے کہ ایک بلا الہی مشن تھا, لیکن آخر الہی مشن ہونے کے باوجود پھر سوال اپنی جگہ رہتا ہے کہ امت نے کیوں ساتھ نہیں دیا.
سوال یہی ہے. اب امام جب قدم نکال رہے ہیں گھر سے اصلاح کے لیے, تو آٹومیٹکلی یعنی لاجیکلی اگر دیکھ رہے ہیں, منطقی اعتبار سے دیکھا جائے, امام قدم نکالیں گے اصلاح کے لیے تو جو اصلاح کا مخالف ہوگا وہ تو الگ ہو جائے گا. امام کے ساتھ اب کون آ سکتا ہے؟ صرف مصلحین ہی آ سکتے ہیں. مفسدین پہلے مرحلے میں ہی الگ ہو جائیں گے. بہت سارے مفسدین وہ تھے کہ جن کو یہ برداشت نہیں تھا کہ امام گھر سے قدم نکالیں, جن خود یزید اور یزید کا لشکر اور یزید کے گورنر, یہ سب وہ تھے کہ جو مفسدین فی الارض تھے, ان کے لیے تو قطعاً یہ امکان ہی نہیں تھا کہ امام کی ہمراہی کرتے. مفسدین تو ہو گئے الگ. اس کے بعد امام نے پھر اپنے ہدف کا تعارف کروایا کہ میں کس لیے جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں لقاء اللہ کے لیے, لقاء اللہ کے لیے نکال رہا ہوں. اور جو بھی بذل کرنا چاہتا ہے, باذلاً مہجتہ, جو بھی اپنا مہجہ کہتے ہیں, اب لغت عرب بڑی وسیع عرب لغت ہے, ایک بار خون انسان کا نکلتا ہے رگ سے, گلے کی رگ سے, ایک بار ہاتھ کی رگ سے, مہجہ کہا جاتا ہے اس رگ کو کہ جو قلب سے تزریق کرتی ہے, یعنی رزق اپنا قلب سے لیتی ہے. کہیں جو بھی اپنا خون جگر جسے ہم کہتے ہیں خون قلب دینا چاہتا ہے, یعنی آخری قطرہ خون جب نکلتا ہے جسم کا تو اسے کہا جاتا ہے مہجہ, جو اپنے آخری قطرہ خون تک ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے اور لقاء اللہ کی راہ میں, کسی اور راہ میں نہیں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم لقاء اللہ کے لیے جا رہے ہیں, اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. جو چلنا چاہتا ہے وہ چلے. بس یہاں پر امام نے آ کے خود بتا دیا کہ ہمارے ساتھ ہر ایک نہیں جا سکتا, جانے کے لیے سب سے پہلے مفسد نہ ہو مصلح ہو. اب مصلح جو ہوں گے ان میں بھی پھر مختلف گروہ بن گئے. عوام الگ تھے, خواص الگ تھے, اور ہر ایک کی وجوہات الگ الگ تھی. خواص نے امام کی ہمراہی نہیں کی, اس کی وجوہات الگ تھی. عوام بھی الگ تھیں, ان میں بھی بہت ساری وجوہات تھیں جس کے عوام میں بھی اپنی تلواریں شمشیر اپنی تلواریں غلاف میں رکھ لیں اور امام کی ہمراہی نہیں کی.
اس کو ایک اور طرح سے ہم اگر پوچھنا چاہیں کہ واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم افراد امام حسین کے ساتھ اس الہی مشن میں شریک ہوئے, تو ہم ظاہر بات ہے اس وقت دیکھیں کہ ایک امت مسلمہ جو ایک شکوفائی کی منزل پہ تھی اور ایک بڑی تعداد ہو چکی تھی, مختلف قسم کے فکر رکھنے والے لوگ تھے, تو کیا سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے؟ کہ آخر کتنے گروہ تھے, کس قسم کے افکار رکھتے تھے اور انہوں نے کن دلائل کے تحت جو ہے وہ امام کا ساتھ نہیں دیا؟ یہ دوسرا سوال بنتا ہے کہ ہم ان گروہوں کا جائزہ لیں جو اس وقت موجود تھے.
امام کے ساتھ جب امام نے قدم نکالا ہے تو امام کے ساتھ کچھ افراد مدینہ سے چلے ہیں اور کچھ افراد مدینہ سے نکلے ہیں مکہ میں شامل ہوئے ہیں, اور بہت سارے افراد نے ساتھ بھی چھوڑا ہے اور آخر تک ساتھ چھوڑتے بھی رہے اور آتے بھی رہے اور جاتے رہے. اچھا, جن افراد نے ساتھ چھوڑا ہے یا جو ساتھ نہیں آئے, ان میں دو طرح کے گروہ, واضح گروہ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. ایک خواص کا گروہ ہے اور ایک عوام کا گروہ ہے. خواص یعنی وہ معاشرے کو, وہ افراد کے جو لیڈ کرتے ہیں معاشرے کو, جن کو دیکھ کر معاشرے کے جو مستضعفین یا جو فکری اعتبار سے کم, جن کی فکر اتنی پرواز, جن کی فکر کی پرواز اتنی بلند نہیں ہوتی, وہ بڑھ کے ان افراد سے فکر لیتے ہیں اور ان کی فکر پہ چلتے ہیں. جیسے کہ رسول کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں, رسول خدا جب پیغام دیتے تھے تو سب کہتے تھے, عوام الناس یہی کہتے تھے کہ ہم یا رسول اللہ ہم آپ کی بات, یعنی اے محمد ہم آپ کی بات قبول کرتے ہیں, ساری باتیں آپ کی منطقی ہیں, عقلی ہیں, کوئی بات آپ کی ہماری عقل سے دور نہیں, لیکن ہم کیا کریں, ابو حکم آپ کی بات قبول نہیں کر رہا. ابو حکم وہ کہ جو بعد میں ابو جہل قرار پایا, ابو حکم اگر قبول کر لے تو ہم بھی قبول کر دیں گے. یعنی وہ فرق تھا, بات ساری سمجھ میں آ رہی ہے لوگوں کو, لیکن کیونکہ وہ خاص ہے, خواص میں سے ہے اور سب اس کی پیروی کرتے ہیں, وہ لیڈ کرتا ہے پورے ایک سوسائٹی کو, اگر وہ قبول کر لیتا تو سب آ جاتے اس کے ساتھ. بس یہ خواص کا یہ کردار ہوتا ہے. اچھا, خواص نے جب ساتھ نہیں دیا, اچھا اگر ہم اس معاشرے میں جا کے دیکھیں, خواص کوئی خاص عام خواص نہیں تھے, یعنی ہمارے دور کے خواص میں اور اس زمانے کے خواص میں بہت فرق ہے, کیونکہ وہاں سسٹم قبائلی سسٹم ہے. قبیلے کا سردار جس کو ہاں کہہ دیتا ہے, سب پورا قبیلہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. قبیلے کا سردار اپنا اگر قدم پیچھے ہٹا لے تو پورا قبیلہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ خواص کا ایک رول تھا.
تو میرے خیال میں ہمیں ایک پیغام لینا چاہیے کہ اس دور کو اگر ہم دیکھیں اور اس زمانے کی جہالت کو دیکھیں, تو لیڈرشپ کے لیے کوئی ملا کرائیٹیریا, انتخاب کے لیے خصوصیات نہیں تھیں. جب خصوصیات نہیں تھیں تو وہ ظاہر بات ہے کہ گمراہ ہو جاتے تھے. شاید وہ خود جو ہیں اتنے خراب نہ ہوں, فاسد نہ ہوں, لیکن کیونکہ ایسے لیڈر کا انتخاب کرتے تھے اس لیے ان کا جو ہے,
اس لیے سب سے اہم یہ ہے کہ انسان جس کا انتخاب کر رہا ہے اپنے رہنما کی حیثیت سے, وہ امپورٹنٹ ہے.
جی, اور ہم عزاداری کے موضوع پہ ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم عزاداری کا پیغام بھی کس سے لے رہے ہیں. آیا ہمارا لیڈر اس سلسلے میں کون ہے؟ آیا وہ صالح اور خصوصیات رکھنے والا فقی اور عالم ہے یا نہیں؟ ہم ہر کسی کی بات مان کے عزاداری کے اندر جو ہے وہ قدم آگے بڑھا رہے ہیں. واقعی ایک اچھا پیغام ہے
عزاداری یا زندگی کے تمام معاملوں کے. آپ فقی عادل کے پیچھے چلیں گے کہ جو کرائیٹیریا معصوم نے اپنی روایت میں بیان کیا ہے کہ پیروی کرے, فلل عوام یقلدوہ, عوام کے لیے کیا ہے, اس کی تقلید کرے, اس کو اپنا رہنما بنا لے, اس کے پیچھے پیچھے چلے. بس یہ خود ایک بڑا پیغام ہے, میسج ہے کہ اپنے رہنما کی حیثیت آپ کس کو چن رہے ہیں زندگی کے ہر امر میں, یعنی جتنے امور ہیں زندگی کے سب میں آپ کو کس کو رہنما بنانا ہے, کس کو آئیڈیل بنانا ہے, کس کو اپنا لیڈر قرار دے رہے ہیں. اگر صالح ہوگا تو آپ صالحین کے رستے پہ چلیں گے, اگر آپ کا رہنما ہی مفسد ہو جائے گا تو وہ مفسدین کے رستے پر ہی لے کے جائے گا. تو بس امام حسین کے دور کے اندر بھی گروہ تھے, خواص کا گروہ تھا کہ جنہوں نے امام سے پہلو تہی کیا, اب ان کی اپنی مختلف وجوہات تھیں. اسی طرح عوام کا بھی گروہ تھا کہ جنہوں نے پہلو تہی کی, مختلف وجوہات کی.
اب میرے خیال میں ہمیں اس موضوع کی طرف آنا چاہیے اور عوام یہ جاننا چاہے گی کہ آخر بعض لوگ جو ہیں خواص کے کرائیٹیریا میں آتے ہیں, بعض لوگ عوام کے کرائیٹیریا میں آتے ہیں, اور ہم بھی ایک امام کے منتظر میں ہیں جو وقت کے امام ہیں, جنہیں ظہور کرنا ہے اور ہمیں ان کی تشخیص کرنی ہے اور شناخت کرنی ہے. تو کربلا سے میرے خیال میں ہمیں یہ پیغام لینا ہے کہ وہ کون سی غلطیاں انہوں نے کی کہ عوام ہوتے پیچھے رہ گئے اور خواص ہوتے پیچھے رہ گئے. میرے خیال میں اس میں ہمیں گفتگو کرنا چاہیے تھا, وہ خواص کی کیا ایسی غلطیاں تھیں یا کیسی ایسی کوتاہیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے اور ساتھ نہ دے پائے اتنے بڑے ولی خدا.
ولی خدا چاہے اس دور کا ولی خدا ہو, میں اب ان الفاظ کو اگر بدل کے کہوں, لفظ بدل کے کہوں, چاہے اس دور کے امام حسین ہوں, چاہے آج کے دور کے حسین وقت ہوں, ہمارے وقت کے امام, ولی خدا کی ہمراہی کے لیے سب سے پہلی شرط ہے معرفت. ایک معرفت ہماری شناختی کارڈ والی معرفت ہے جس میں نام پتہ ہے, والد کا نام پتہ ہے, کب ولادت ہوئی اور کب دنیا سے چلے گئے, یا جو بھی وہ کرائیٹیریا, کس مقام پر ولادت ہوئی, اس زمانے میں کون کون رہتا تھا, کون کون خلیفہ تھے, یہ ساری یہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے آپ کی, کہاں کس کس مقام پہ ہے, صرف اور صرف شناختی کارڈ ظاہری. ایک معرفت اس سے بڑھ کر ہے, جس کو زیارت ناموں میں ذکر کیا گیا ہے، من کانا عارفاً بحق کے نا، یہ بحق کے ہی مختلف روایت میں الفاظ ہیں کہ جو بھی ہمارے حق کی معرفت رکھتے ہوئے یا ہماری معرفت رکھتے ہوئے زیارت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے. یہ وہ معرفت، سب سے کم ترین درجہ معرفت کا ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ امام جو ہے وہ کہاں منصوص من اللہ ہیں، یعنی یہ وہ امام ہے کہ جس کو ہم اور آپ نے مل کے نصب نہیں کیا، کیونکہ ہماری عقلیں ناقص ہیں. ہم جب ناقص نصب کرے گا تو ناقص کو ہی نصب کرے گا. یہ وہ ہے کہ جس کو خدا نے ہمارے لیے امام بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. جال جال الہی ہے، قرارداد قرارداد خدا ہے، خدا نے قرار دیا امام. جب خدا نے قرار دیا تو اب ان کا ہر فعل ہمارے لیے حجت ہے، ان کا ہر قول ہمارے لیے حجت ہے. جو یہ کریں جو یہ کہیں ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے. اب خواص کے اندر بھی بہت سارے افراد ایسے تھے جو امام کو ظاہری اعتبار سے جانتے تھے، اور آپ دیکھ لیں تاریخ کرم میں بہت سارے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں آپ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ رسول خدا کے نواسے ہیں،
حتیٰ گریہ کر رو رہے ہیں، لشکر یزید میں ہیں لیکن رو رہے ہیں،
خطاب کر کے کہہ رہے ہیں آپ ہم جانتے ہیں کہ آپ رسول کی واحد بیٹی فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ رسول خدا کے نواسے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ رسول آپ کو اپنے شانوں پر سوار کر کے لے کے چلتے تھے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول آپ کو اپنی آغوش میں بٹھاتے تھے، سب کچھ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہاں معرفت کہاں ختم ہو گئی؟ ظاہر پر، صرف ظاہر پر. کیونکہ اگر معرفت باطن کی ہوتی تو اطاعت کرتے ہیں. اسی میں ایک نام اگر آپ دیکھ لیں تو عبداللہ بن عمر کا ہے. عبداللہ بن عمر کیا ہے؟ جب معصوم جانا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، مولا اے حسین آپ وہاں نہ جائیے جہاں کا آپ قصد کر رہے ہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ قتل کر دیے جائیں گے، آپ کو نہیں جانا چاہیے. کس وجہ سے یہ روک رہا ہے؟ اگر کوئی اور کوئی امام کی مقام اور منزلت کو جانتا ہوتا تو یہ جانتا کہ امام جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ عین حکم الہی ہے.
ایک حد تک معرفت ہے،
ہاں ایک حد تک
دل سوزی ہے،
ظاہری معرفت ہے، رسول کا نواسا ہے، رسول کا معرفت نواسا جائے گا،
عظمت جانتے ہیں، فضیلت جانتے ہیں، لیکن کافی نہیں ہے
معرفت. ہاں اس یہ معرفت نے آ کے دروازہ بند کر دیا اس کے لیے کہ امام کی ہمراہی کر سکے، کیونکہ امام کی ہمراہی کے لیے اطاعت شرط ہے. یہاں پر اطاعت سے رک گیا یہ بندہ خدا. اس طرح بہت سارے کردار ہمیں نظر آئیں گے اس پورے تاریخ اسلام کے اندر کہ امام حسین نے جب سے مدینہ چھوڑا ہے اور اس کے بعد سے کربلا کی آخری شب تک بہت سارے کردار نظر آئیں گے کہ جنہوں نے امام کا ساتھ چھوڑا ہے.
ایک خصوصیت یہ ہو گئی کہ انہیں معرفت نہیں تھی، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں؟
اور بہت ساری چیزیں، اور ایک صفت وہ ہے کہ جو انسان کو یعنی آج کی دنیا میں بھی چاہے کسی میں وہ ذلیل و خوار کر دیتی ہے، یعنی وہ انسان کے لیے وہ قلب نہیں چھوڑتی کہ جو اطاعت معصوم میں جھک سکے. صفت ہے دنیا کی محبت، مال دنیا کو جمع کرنا، مال دنیا کو جمع کرنا. جب انسان مال دنیا کے پیچھے جاتا ہے تو ولی خدا کی ہمراہی نصیب نہیں ہوتی، یعنی مال دنیا کو اپنا ہم و غم بنانا. اچھا اسلام کی ایک تھیوری، بہرحال کیونکہ بات آ گئی اس لیے واضح کروں، اسلام کی تھیوری یہ نہیں ہے کہ مال جمع نہ کرو، نہیں تھیوری نہیں ہے یہ اسلام کی. اسلام غربت اور فقر کو پسند نہیں کرتا. ہاں جمع کرو مال کس کے لیے؟ خدائی راہ کے لیے، خدا کے لیے. یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، آخرت کو سنوارنے کے لیے. یہ مال اگر دنیا آخرت کو سنوارنے کے لیے تو بہت اچھا ہے. یہ دنیا آخرت، اب دیکھنا مولا کائنات کی سیرت، لوگ بہت ساری تاریخ میں ملتا ہے، یعنی جو تصویر مولا کائنات کی پیش کی جاتی ہے، ایک فقیر نادار، نہ فقیر اور نادار نہیں تھے وہ علی کے، جس نے ستر کنویں کوفہ کے مدینہ کے اطراف میں کھودے، جس کو ابیار علی کے نام سے آج بھی مشہور ہے. یہ ابیار، یہ ستر کنویں نہیں تھے اس زمانے، یہ ستر کنویں، ہر کنواں ایک پانی کی فیکٹری تھا. اور کیا کیا مولا کائنات نے کھودا، اور کھودنے کے بعد وقف کر دیا راہ خدا میں ہر کنویں کو. اچھا پھر جو فصل اگتی تھی مولا کی، اتنی فصل ہوتی تھی کہ پورا جب فصل کے کٹنے کا وقت آتا تو اطراف مدینہ کے افراد سب آ جاتے تھے مولا کائنات کے پاس، اور اپنا سب حصہ لے کے رہے. تو آخر میں جب مولا کائنات گھر آتے تھے تو مولا کائنات کے دامن میں ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، جو اپنے بچوں کے لیے سب خدا کی راہ میں دے دیتے تھے. اور کردار تھا شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا، کہ وہ کیا کردار پیش کیا انہوں نے، اور کس طرح سے بتایا ہے کہ شوہر کی ہمراہی آن فی طاعت اللہ، یعنی اطاعت خدا میں شوہر کی ہمراہی یا شوہر کی مدد کرنا. پوچھتی تھی کہ یا علی کچھ نہیں ہے؟ کہا کہ میں نے اللہ اور آپ کے بابا کی رضا کے لیے سب کچھ دے دیا. یہ نہیں کہتی تھی کیوں نہیں بچایا، فوراً سجدہ شکر کرتی تھی.
بس ایک اور پیغام ہم دینا چاہیں گے آڈینس کو، اور وہ یہ ہے کہ ظاہر بات ایک فیملی یہ پروگرام دیکھ رہی ہے، اور ایک فیملی سے ایک پیغام جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ کربلا والوں نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ پیغام دیا اس طرف سے روشن چہرہ اگر ہم دیکھنا چاہیں، کہ انہوں نے مال دنیا سے منہ موڑا اور تمام پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے قبول کیا. کس کے لیے؟ اطاعت ولی کے لیے اور اطاعت دین کے لیے. उस तरफ से दूसरा चेहरा देखते हैं। अगर हम इसके लिए तैयार नहीं हुए और आज अपने आप को आदि कर दिया हमने दुनिया में और दीन हमारी तरजीह में बस एक रिवायत के तौर पर, एक कल्चर के तौर पर रह गया, तो हम फिर भी इमाम ज़माना के ज़ोर के वक्त परेशानी का शिकार हो सकते हैं। ये एक अच्छा ऐसा पैगाम है कि जो हमें तवज्जो करना चाहिए। और ऐसी कौन सी खसूसियात,
अगर ये माल दुनिया के लिए मैं मिसाल पेश करूँ तो अबू मूसा अशअरी एक किरदार है तारीख का और अजीब किरदार है कि जब ये गवर्नर था कूफा का वाली था, कूफा का गवर्नर था और जंग हुई उस ज़माने में, खलीफा दुम का दौर था बज़ाहिर और खलीफा दुम के दौर में जंग हुई और जंग के दौरान जो है वो इसने आके रवायात पढ़ना शुरू की रसूल से और मुख्तलिफ़ अंदाज़ में लोगों को उभारा कि जंग के लिए जाइए, और फिर रवायात जब पढ़ना शुरू हुई तो कहा कि जो पैदल जाएगा, प्यादा सफ़र करके जाएगा जंग के लिए, प्यादा जंग करने के लिए उसकी फजीलत ये और जो सवार होकर जाएगा उसकी भी बहरहाल फजीलत है, मुजाहिद वो बन जाएगा। अब लोग हैरान और परेशान कि ये जाएँ किस तरह से जाएँ, हम पैदल जाएँ कि सवार होकर जाएँ। कुछ लोग तो ऐसे थे कि जिन्होंने अपने घोड़ों को एक तरफ रखा, यानी कूफा में अपने घरों में छोड़ा और पैदल चल पड़े कि जब पैदल लड़ने के इतना स्वभाव है तो हम क्यों घोड़े के ऊपर सवार होकर जाएँ, हम क्यों ऊँट के ऊपर सवार होकर जाएँ। घोड़ों को एक तरफ कर दिया, ऊँटों को एक तरफ कर दिया, पैदल चल पड़े। कुछ लोग थे जो जीरक थे, मामले को नज़दीक से देखना चाहते थे, उन्होंने कहा कि हम क्या करें। तो उनमें से एक ने कहा कि अभी इंतज़ार करो, ये खुद भी जंग के लिए जाएगा ना, ये किस तरह से जाता है हम उसी तरह से जाएंगे। जब ये निकला है तो तारीख ने लिखा, मसूदी मुरूज ज़हब वाले और मुख्तलिफ मौरखी ने इस वाक़े को कोट किया कि जब ये निकला है तो इसका सामान 70 ऊँटों के ऊपर, माल दुनिया दिरहम और दीनार और सिक्कों की जो झलक होती है वो सारी 70 ऊँटों के ऊपर इसने जमा की और फिर सबसे आगे अपने घोड़े के ऊपर बैठ के चला। तो लोगों ने पूछा कि ये 70 ऊँट किस लिए, कहा कि मैंने जितना जमा किया सब मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना मैं वहाँ मर जाऊँ ये सब यहाँ रह जाए। ये है माल दुनिया की मोहब्बत, और यही अबू मूसा अशअरी जो इमाम हुसैन के हमरा नहीं जा सका। इसी तरह साद इब्न अबी वक़ास भी है कि जिसका पूरा वाकया यही है कि माल दुनिया की मोहब्बत और उसके बाद उसकी औलाद तक ही माल दुनिया की मोहब्बत सरायत करी, और जब औलाद आई है करबला के अंदर तो यही माल मोहब्बत, माल दुनिया की मोहब्बत लेके उमर साद की सूरत में।
दो मौजूदात में हमने बात की, एक मार्फत खुदा और मार्फत मासूम और इतात खुदा के मरहले में कोताही, और दूसरा हुब दुनिया। और कोई खसूसियत
इसमें? अब खवास के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत सारे खवास होते कि जो मार्फत रखते थे इमाम की। ठीक, अच्छा, अब ये यानी अब ग्रोहों को देखा जाए तो बड़े यानी अजीब व गरीब ग्रोह नज़र आते हैं, और वाकई हमें आज की दुनिया में, आज की ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में हमें वाकई एक लेसन और एक दर्स है और एक पैगाम है उन लोगों को पढ़ के। कह रहे थे मौला कायनात, कहते हैं कि इबरतें बहुत हैं, बिखरी हुई इबरतें लेने वाले कम हैं। तारीख़ में इबरतें बहुत सारी हैं, ये तारीख़ किस्सा कहानी ही नहीं है, तारीख़ मैसेज के लिए कि क्या हमें क्या करना चाहिए। तारीख़ को पढ़ के इंसान सिर्फ गुजर जाए, खुश हो जाए कि भाई फ़लाँ ने साथ दिया था, मीसन थे, सलमान थे, अबूज़र थे, मिक़दाद थे, एक खुशी की कैफियत तारीख, खुश तो होता है मोमिन का दिल, मोमिन की बात सुन के खुश होता है, लेकिन एक तरफ दूसरों का दिल सुन के और वो फौरन एक इजहार बरात का इजहार करता है, ये यानी काफ़ी नहीं है। उससे दर्स लेकर, उससे इबरत लेकर हमें अपनी दुनिया संवारना है, हमें आखरत संवारना है, इस दुनिया में रहते अपनी आखरत को संवारना है। अब देख लें तारीख़ में किरदार नज़र आएगा अहनब बिन कैस का। अहनब बिन कैस कौन है कि जो अपनी दुनिया संवारना चाहता है अहले बैत के ज़रिए से, एक किरदार, इसका तस्कर मैं बाद में करूँगा। इससे पहले एक और किरदार कि जो ज़ाहरी मार्फत भी रखता था, बातनी मार्फत भी रखता था इमाम की, यानी अब तक हमने देखा तारीख में यानी बाज़ किरदार होते कि जो इमाम की ज़ाहरी मार्फत रखते थे, फ़र्ज़ंद रसूल खुदा हैं, फ़र्ज़ंद फातिमतुज़ ज़हरा हैं, एक ही हद तक बाज़ होते कि नहीं जिनको ज़ाहरी मार्फत भी थी, बातनी मार्फत भी थी, लेकिन ये बातनी मार्फत भी काफ़ी हद तक नहीं थी, यानी जो एक निसाब होता है बातनी मार्फत का, इसके बाद इंसान का कल्ब झुक जाता है, ये मार्फत, जैसा कि मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया था कि मौला आप बार बार सलमान का तस्करा करते हैं, क्यों, सलमान के अंदर क्या खासियत थी? कहा कि सलमान की तीन खासियत, उनमें से एक खासियत ये थी कि सलमान ने अपनी ख्वाहिशात को हमारे जद अली इब्न अबी तालिब की ख्वाहिशात पर कुर्बान कर दिया, कि जो अली कहते थे वो सलमान की ख्वाहिश बन जाता था, अपनी ख्वाहिश को कभी मुकदम नहीं किया अली की ख्वाहिश के ऊपर, फ़ख्र और नादारी को बर्दाश्त किया, तमाम मुश्किल एक तरफ, किसी किस्म का खौफ अपने दिल में नहीं आने दिया, हाकिम वक्त कुछ भी कर रहा हो, हाकिम वक्त की तरफ से कुछ भी किया जा रहा हो, सलमान के दिल में खौफ नहीं आया, सलमान हमराह वली खुदा रहे अव्वल से आखिर तक, और ऐसी हमराह की कि वली खुदा मदीना से जाता है मदाइन जनाजा पढ़ाने के लिए। तो ये लेकिन बाज़ ऐसे थे जो ज़ाहिरन मार्फत रखते थे, मार्फत इतनी हद तक नहीं थी कि हमेशा हमराही कर सकें। अब ये मार्फत क्योंकि कम थी, कमी मार्फत सबब बन गई कि खौफ कभी आ गया दिल में, इस वजह से इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया। बस अवकात اہل و عیال کا خیال، انسان اپنی جان تو دینے کو قربان ہوتا ہے لیکن یہ سوچتا ہے کہ میں چلا گیا تو میرے پیچھے بیوی بچوں کا میرے کیا ہوگا، ان کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ حالانکہ یہ فکر کتنی عجیب فکر ہے، وہ کیا انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہا ہوں، ان کی دنیا میں تعمین کر رہا ہوں، وہ خدا ہے کہ جو مجھے بھی دے رہا ہے اور میں وسیلہ ہوں اپنے بیوی بچوں تک ان کا رزق پہنچانے کا، تو وسیلے چینج ہو سکتے ہیں، آپ چلے جائیے راہ خدا میں، کوئی اور آ جائے گا آپ کی جگہ، بہرحال ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے بیوی بچوں کو خدا چھوڑ دے گا۔ احنا بن قیس کا نام، ترمہ بن حکم، یہ وہ تھا کہ جو امام سے ملا ہے رستے میں اور امام کی معرفت کامل رکھتا ہے، امام سے پوچھا کہ، امام نے پوچھا کہ ہمارے ہمراہ چلو، امام نے دعوت دی، کہا کہ مولا میں اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، کر دوں گا، آپ لے کے چلے جائیے، لیکن میری مشکل یہ ہے کہ میرے بیوی بچوں کا آذوقہ نہیں ہے ان کے پاس، تو میں ان کو آذوقہ پہنچا دوں پھر آ جاؤں گا آپ کے پاس ملنے کے لیے، اور تاریخ بتا دی کہ یہ نہیں پہنچ پایا پھر۔ اسی طرح سے احنب بن قیس، جس کا ہم نے پہلے گفتگو کی، کہ احنب بن قیس وہ ہے کہ جس نے اہل بیت کے ذریعے سے مال دنیا کو کمانا چاہا تھا۔ احنب بن قیس کا تعارف اگر میں کروں تو بڑا عجیب ہے، یہ صفین میں مولا کائنات کے ہمراہ ہے، لڑا ہے اور لڑنے کے بعد، جنگ کرنے کے بعد زخمی بھی ہوا ہے، بظاہر بعض مورخین لکھتے ہیں زخمی بھی ہوا ہے لیکن بعض کہتے ہیں زخمی نہیں ہوا ہے، لیکن بہرحال جنگ کی اس نے اور رکاب مولا کائنات نے رہا ہے مستقل۔ لیکن جب امام حسین کا وقت آیا اور بتایا گیا کہ امام حسین نے خط لکھا اس کو باقاعدہ کہ تم آؤ ہماری ہمراہی کرو، تو اس نے جواب نہیں دیا مولا کا، بلکہ کہا ہم نے کئی بار ابو الحسن یعنی علی ابن ابی طالب کے آل کو آزمایا ہے، ہم نے ان کے پاس نہ یہ ان کے اندر یہ فکر دیکھی ہے کہ حکومت حاصل کر لیں، ان کے پاس کوئی ایسی وہ نہیں ہے، سیاست نہیں ہے کہ حکومت تک پہنچ جائیں، حاکم بن جائیں، کہ ہم ان کا ساتھ دے کے حکومت کے نزدیک افراد میں شامل ہو کے اپنی دنیا تعمیر کریں، نہ ہی ان کے اندر یہ فکر ہے کہ یہ دنیا جمع کر لیں۔ جب یہ دو فکریں نہیں تو میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں نے باپ کو بھی دیکھا، علی ابن ابی طالب کو دیکھا، ان کی ہمراہی بھی کی، مجھے کچھ نصیب نہیں ہوا۔ حسن کو بھی دیکھا، کس مظلومیت اور کس غربت میں حسن دنیا سے چلے گئے، حسن کو بھی دیکھا، اب حسین بلا رہے ہیں، میرا جواب یہی ہے۔
تو اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ خواص تو چلیں، جاہ طلبی ہو یا صحیح طور پہ معرفت نہ ہو یا اطاعت کے درجے پہ نہ ہو یا بالآخر حب دنیا ہو یا جو بھی وجوہات ہوں، لیکن عوام کیوں ایسے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں اور وہ کیوں ولی خدا کا ساتھ دے کے اپنی آخرت کو نہیں سنوارتے؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے کہ ظاہر بات ہے ہم عوام میں سے شمار ہوتے ہیں، ہمارا وظیفہ بھی معین ہو چاہیے کہ کیا،
جو ہم نے پہلے گفتگو کی کہ عوام خواص کی پیروی کرتے ہیں، یہ پیروی کیوں کرتے ہیں، اس کی بھی ایک لاجک ہے، یعنی یہ خواص فاسد کی، جو فاسد ہو چکا ہے اس کی پیروی کیوں کر رہے ہیں، اس کی بھی علتیں ہیں، ورنہ بہت ساری عوام بھی ہے جو انہیں عوام میں سے بہت سارے افراد نکل کر امام حسین کی نصرت کے لیے آئے ہیں اور پہنچے امام کی نصرت کے لیے، حتیٰ کہ غلام جون جو ہے وہ بھی امام کے ہمراہ ہے نا، ہے عام ہے وہ، لیکن چل رہا ہے۔ بہرحال اسی طرح بہت سارے کردار نظر آئیں گے۔ عوام الناس کیوں نہیں ہمراہی کرواتی، کیوں اپنے خواص کے پیچھے چلتی ہے، یا کیوں خواص کے پیچھے نہ بھی چلے، خود رک جاتی ہے امام کی ہمراہی سے؟ اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ امام نے جو بیان کی، لقمہ حلال حرام، کہ جب کوئی بھی، یہ یعنی قانون پروردگار ہے، سنت الہی ہے، جب لقمہ حرام پیٹ میں جائے گا انسان کو ولی خدا سے دور کر دے گا، خدا سے دور کر دے گا۔ اس لیے امام نے جب پورا خطبہ دیا ہے روز عاشور، اور خطبہ دینے کے بعد جب کہا کہ میں کون ہوں، مجھے پہچانتے ہو، ساری اپنی معرفت کروا دی، لشکر سامنے کھڑا ہے، امام نے صرف ایک جملہ کہا، مجھے پتا ہے میری بات تمہارے قلب تک نہیں پہنچے گی، کیوں؟ ملئت بطونکم بالحرام، کہ تمہارے شکم حرام سے بھر گئے ہیں۔
جب معصوم کی بات جو ہے حرام لقمے سے اثر نہیں کرے گی تو پھر علماء اور مجتہدین اور مراجع ان کی بات کس طرح اثر کر سکتی ہے؟ علامہ فکری ہے واقعاً۔
اب اس نقطے کو اور اگر ہم واضح کریں، یعنی جو افراد کھڑے ہوئے وہ نہیں، جنہوں نے ہمراہی نہیں کی، یہ لقمہ حرام کہاں لے کے آئے ان کو؟ امام کے مقابلے میں لے کے آ گیا ہے کہ اپنی تلواریں انہوں نے کھینچ لی ہیں، کس لیے؟ کہ ہم امام سے جنگ کریں گے۔ لقمہ حرام صرف یہاں تک نہیں لاتا کہ امام کی ہمراہی نہ کریں، لقمہ حرام کھینچ کے لے آتا ہے معصوم ولی خدا کے سامنے کھڑا ہو جائے انسان مقابلے میں۔ دیکھیں، ایک ہمراہی نہ کرنا ایک کم ہے، خرابی ہے، جس ایک بدی ہے، لیکن کم بدی، لیکن ایک ہمراہی نہ کرنا، پھر دشمن کا ساتھ دینا اور امام کے مخالف میں آ جانا، یہ بہت بڑی ہے۔ لقمہ حرام صرف یہاں تک نہیں روکتا کہ ساتھ نہ دے، لقمہ حرام لے کے آتا ہے معصوم کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ کیوں یہ ہوتا، کیوں ایسا؟ لقمہ حرام کی اگر اس کو میں تھوڑا سا واضح کروں تاکہ بات سامعین تک میرے پہنچ جائے، کہ لقمہ حرام جب انسان کے شکم میں لقمہ جاتا ہے، یہ لقمہ کہاں جاتا ہے؟ اسٹمک میں جاتا ہے، میدے میں جاتا ہے، میدہ اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے، ڈائجسٹ کرنے کے بعد انٹسٹائن وغیرہ میں جاتا ہے، اور اس کے بعد اسی لقمے کے ذرات سے خون جذب ہوتا ہے، خون بنتا ہے، خون بننے کا خون کہاں جاتا ہے؟ رگوں میں جاتا ہے، رگوں کے ذریعے سے کہاں پہنچتا ہے؟ قلب تک پہنچتا ہے۔ یہی خون جو حرام سے بنا ہے، یہ خون اب قلب میں جب آیا تو قلب کیا کرے گا؟ اس کو پمپ کرے گا، پمپ کرنے کا، یہ قلب، یہ خون کہاں کا جائے گا؟ سارے آرگنس تک جائے گا، उनमें एक ऑर्गन जो सबसे अहम ऑर्गन इंसान का दिमाग है, यही खून जाएगा कहाँ तक, दिमाग तक जाएगा। ये हराम कहाँ तक पहुँचा, दिमाग तक पहुँच गया है, सही है, खून की सूरत में दिमाग तक पहुँच गया है। अगर शक्ल बदल गई लुकमे हराम की, खून बन गया, लेकिन ये है तो हराम। जब दिमाग तक पहुँचा, दिमाग में पहुँचने के बाद क्या होगा, यही दिमाग जो है इसी खून से परवान और परवरिश नशोनुमा पाएगा। खून जो है इसी दिमाग की ग़िज़ा में अमल दखल उसका होगा, खून का होगा। जब हराम से परवान चढ़ेगी कोई चीज़ तो फिर फ़िक्र भी हराम ही होगी, हलाल फ़िक्र नहीं कर सकता। ये लुकमा हराम का असर कहाँ पर है, दिमाग तक है। फ़िक्र जब ख़राब होगी, क्योंकि अमल का मुकदमा फ़िक्र है, अमल इंसान उस वक्त तक कर ही नहीं सकता तब फ़िक्र न करे, और जब फ़िक्र ख़राब हो गई तो अमल भी हमेशा ख़राब ही होगा।
ठीक है, ज़ाहिर बात है फ़िक्र ग़िज़ा जहाँ रूहानी और मानवी है, वहाँ मादी असबाब जिसम ज़रिया है इताअत खुदावंदी का, और एक तहलील पाई जाती है बिल्कुल। तो वाज़े है कि ग़िज़ा के असरात जो हैं, एक इताअत खुदावंदी नहीं कर रहे होते, एक हुकूक आवाम को सल्ब कर रहे होते हैं, वाकई ये असबाब भी मानवी किरदार अदा करते हैं इंसान की फ़िक्र को ख़राब करने में, और जैसा कि आपने कहा मादी असबाब भी हो सकते हैं कि जिसकी तरफ इशारा किया आपने। जी, और आवाम की ऐसी कैसी गलतियाँ हो सकती हैं जिसमें हमें होशियार रहना चाहिए?
सब कुछ सही हो, उसके बावजूद अगर इंसान के अंदर शजाअत ना हो तो इंसान की सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, पीछे रह जाती हैं। ये अखलाकी सिफात को इंशाल्लाह ताला मेराजुस सादा का अगर मुताला करें हमारे सामईन, उसके अंदर मुख्तलिफ अखलाकी रज़ाइल बयान किए गए हैं। अखलाकी रज़ाइल के अंदर और फ़ज़ाइल भी बयान किए गए हैं। फ़ज़ाइल के अंदर एक सिफत जो है शजाअत है। ये शजाअत हालत एतदाल है, सही, इसी की इफ़रात और तफरीत दो हालतें हैं। एक बिल्कुल कम हो जाना, वो बुज़दिल बनाते हैं इंसान को, और एक शजाअत जब हद से बढ़ जाए उसे बेबाक बना कहते हैं, तहव्वुर। जुब शजाअत और तहव्वुर, इस्लाम मतलूब क्या है? इस्लाम कहते हैं कि नहीं, ना जुब चाहिए ना तहव्वुर चाहिए, ना बुज़दिल बनो ना बेबाक बनो, शजाअत होनी चाहिए। शजाअत किसे कहते हैं? शजाअत यानी वो मकाम के जहाँ पर इंसान को बोलना है वहाँ पर बोले, जहाँ पर खड़े होना है, जहाँ गैरत दीनी का मामला है, जहाँ पर वहाँ पर काम करना, काम करे, ये नहीं सोचे कि क्या होगा। और बस अवकात आपने देखा होगा बहुत सारे अफराद के सामने कुछ भी हो जाता है वो टस से मस नहीं होते, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं कि नहीं मेरी जान अहम है, मेरा माल अहम है, मेरी आल औलाद मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी जान बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं जाते। बाज़ होते हैं कि नहीं, ज़रा सी बात होती है, बात ज़बान से हल की जा सकती है, बातचीत करके हल की जा सकती है, फ़ौरन आगे बढ़ के अमली मैदान में आते हैं और बस सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। ये दोनों नुकसानदेह हैं, इनका ना निकलना और इनका वक्त से पहले चला जाना, ये दोनों समझते हैं शजाअत। वक्त पर जब वली खुदा बुला रहा है, अब ये वक्त शजाअत है। अगर यहाँ पर खौफ दिलों में आ गया, इसका मतलब ये कि बुज़दिल हैं आप। और यही आप देख लें अहले यानी कूफा की एक बारी सिफत यही थी, जब मिला है आने वाला और कूफा से वापस, और इमाम कूफा की राह में थे, पूछा कि क्या हालत थे कूफा के, मुस्लिम बिन अकील का पूरा तस्करा किया, और फिर इमाम ने पूछा कि पता क्या हालत थी कूफा की, क्या हालात थे। कहा कि मौला मैं आया हूँ, जब मैंने देखा है पूरी मुस्लिम बिन अकील की हालत बताई, और कहा कि मौला मैंने ये देखा कि कूफा वालों के दिल आपके साथ हैं, तलवारें इब्न ज़ियाद के साथ हैं। और वही हुआ कि जब इब्न ज़ियाद ने ज़रा सा डराया धमकाया, ख़वातीन ने अपने मर्दों को पकड़ा और पकड़ कर घरों में लेकर गई हैं, और वो मर्द भी कैसे मर्द थे कि चले गए।
आपका बहुत शुक्रिया वक्त का, क्योंकि गुंजाइश कम है और हम इसको क्लोज़ करते हैं आज की गुफ्तगू को। नाज़रीन मोहतरम, जैसे कि आपने देखा कि ना सिर्फ ये कि हम जिसका इंतखाब कर रहे हैं और जिसकी पैरवी कर रहे हैं वो सही लीडर होना चाहिए, वो सही रहनुमा होना चाहिए, बल्कि बहुत सारी ऐसी खसूसियात हैं कि जो हमें देख के उस लीडर का इंतखाब करना है। ज़ाहिर बात है कि हम वक्त के इमाम के इंतज़ार में हैं, लेकिन वक्त के इमाम के इंतज़ार से पहले का जो दौर है, गैबत का जो ज़माना है, उसमें भी उन्होंने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी रहनुमाई की है कि हम खसूसियात के बिना पर किसी लीडर, किसी रहनुमा के पीछे चलें। हमारी उम्मत को वही दलील जो इमामत के लिए हम नबूवत के जाने के बाद, ख़त्म नबूवत के बाद ले के आते हैं कि ख़त्म नबूवत ऐसे ही नहीं हो सकती, बल्कि एक इमाम की ज़रूरत है, क्योंकि आवाम को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। वही दलील जो है हमें फुकहा की विलायत के हवाले से भी बनती है, इसलिए आज के दौर में भी हमें वही करबला का सामना है, वही यजीदियत हमारे सामने खड़ी है, इमाम ज़माना के ज़हूर से पहले भी वही मंजर है और वही सूरत हाल है, और वही चीज़ें जो उस दौर की हमने डिस्कस की हमारी जंजीर बन सकती हैं पाँव की, जिसमें हुब्बे दुनिया है, जिसमें इताअत का ना होना है, और बहुत सारी चीज़ें जिसमें हराम लुकमे की बात हुई है और सही रहनुमा का इंतखाब ना करने की बात हुई है। तो हमें समझ लेना चाहिए आज के दौर में भी अगर हमने अपने वली फ़कीह की पैरवी नहीं की, और उसका इंतखाब नहीं किया सही तौर से तो हम गुमराह हो सकते हैं, क्योंकि अगर लीडर भी दीनदार हो बज़ाहिर इब्न अब्बास की तरह, अब्दुल्ला बिन उमर की तरह, वो भी हमें रोक सकता है अपने वली की इताअत से। तो उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से हमने बहुत सारे पैगाम लिए होंगे और हम अपने वक्त के इमाम की तैयारी के जो दौर में उसमें भी कोई कोताही नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा इन मफाहिम पे तवज्जो करेंगे और सही इंतखाब करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।